Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان 2019 کا 13واں بیان کل ہم نے سورہ ہود میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تفصیل سے پڑھا تھا. نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اسے مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. کیونکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جب اتری ہے, آج بیان جلدی ختم کرنا ہے, بہت ٹائم ہو جاتا ہے, مجھے 11 بجے بتا دیں بالکل بس ختم کر دیں. ہاں آپ اشارے شروع کر دینا, ٹھیک ہے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بیٹے کہا جاتے ہیں, سام, حام اور یافث. انہی تینوں کی آگے نسل چلی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ذریت کو باقی رکھا. تو اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, دوسرے آدم. یعنی ہم سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ آدم نوح علیہ السلام سے. تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیے, پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلایا. آج جو ہم نے آیت پڑھی نا, اس میں اللہ نے فرمایا ذریت من حملنا مع نوح, نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا, جو ان کے بیٹے تھے, اے ان لوگوں کی اولادو. انہ کان عبدا شکورا, وہ تو شکر گزار بندہ تھا. یعنی ہمارے ابا کو جو نجات ملی تھی شکر گزاری کی وجہ سے, اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے, تو وہ تو اللہ پہ اس کے رسول پر ایمان لائے, اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے, جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے. ابا پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ یا ابا مر جائیں اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے, تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا, کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا. تو اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو تین بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. 950 سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, اسی میں لگے رہے, زندگی اسی میں کھپا دی. تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے, انہی کو اللہ نے بچایا, اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا. تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کے تقوی اور آپ کے بیٹوں کے تقوی اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ, ورنہ باقی بھی کیا ہو جاتے, ہمیں زندگی کی نعمت نہ ملتی. سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے؟ زندگی, حیات. تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے, پھر وہی ان کے. اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ 2 شادیاں کریں, 4 کریں, 4000 بھی کر لیں, تو اس لیے نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی. تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ 100 بیویاں رکھ لیتے, جن تو تھوڑے ہوتے غریب ہوتے وہ روڈ ناپتے پھر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو نسلیں بہت تیزی سے بڑھتی تھی، لیکن عمریں لمبی ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی. تو اس طرح قوم چلی، ان میں توحید تھی، اللہ کی فرما برداری تھی، جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے. آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع، اور وہی برائی جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، کیونکہ مشرک جو ہے نا، مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے. مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے؟ عقیدت. عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتے، اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنو گے. تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا. اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے گستاخ، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو سیرت کانفرنس ہو، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے بلایا جائے، جو تعریف میں آپ کلمات کہیں گے وہ تو لوگ سنیں گے، سننے بھی چاہیے، لیکن اگر آپ تعریف میں غلوف کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، سبحان اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے. یہ جو ہماری قوم میں شرک آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ نعتوں سے آیا شرک، نعتیہ کلام میں حد سے تجاوز، حد سے تجاوز، بگڑی بنانے والے اور بدنی اس طرح کے جو الفاظ آئے، پہلے اس کا دو مطلب لیا جاتے تھے، صحیح بھی غلط بھی، پھر غلط ہی مطلب ہو گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ میلاد کی محفلوں کو کامیاب بنانے کے لیے کہ اس میں لوگ عقیدت سے آئیں، تو جیسے وہ کنٹینر والے بابا نے جلسہ کیا تھا نا، اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے فضائل سنائے کہ اس جلسے میں جو شرکت کرے گا وہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات سے، وہ یاد ہے آئے تھے کنٹینر، بڑا مشہور ہوا تھا ان کا، بھول گئے؟ وہ ایک تھے کنٹینر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان کو کہا تھا کہ چندہ چاہیے مجھے، تو وہ اس طرح کے خواب انہوں نے سنائے، کہا نہیں تھا لیکن انہوں نے سنائے کہ وہ چندہ بھی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ٹھاک پیسہ ماشاءاللہ تمیز سے انہوں نے بنایا، اور پھر سیاست میں انہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جن کے ان پر بے پناہ احسانات، جنہوں ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا، ٹھیک ہے نا، ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا، انہی کے خلاف کنٹینر لے کے میدان میں کھڑے ہو گئے. اور وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ کوئی بہانہ مل گیا جلسہ ختم کرنے کا، ورنہ اب تک بیٹھے ہوئے ہوتے، کیونکہ اس جلسے کے انہوں نے اتنے فضائل بیان کر دیے تھے کہ اب وہ واپس جانا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. لوگ کہتے جب یہ لیلۃ القدر سے افضل ہے تو واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہا، کیا یار کیا بات کر رہا ہوتا ہوں، کہاں سے کہاں پہ چلی جاتی ہے. ہاں تو ہمیشہ بربادی کہاں سے آتی ہے؟ غلو، عقیدت. عقیدت بری چیز نہیں، عقیدت تو ضروری ہے. اعتدال کی راہ کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بزرگ لیس ہو جائے انسان، اہل اللہ سے عقیدت ہی نہیں ہے. آج کل تو ہر وقت بزرگوں کے خلاف نا، وہ بھی کل محترم کا ایک کلپ آیا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ فضائل ہر وقت کرامتیں بیان کرنا نہیں چاہیے، صرف قصے کہانیاں نہیں، قرآن و سنت کو فوکس کرنا چاہیے. تو وہ سارا انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا کہ دیکھو میرے بیانات کا اثر ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ خوش فہمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم 20 سال سے کہہ رہے ہیں، ہمارے پرانے ریکارڈنگ بیان اٹھا کے دیکھو. وہ میں نے اسی طرح وہ قبر کا جو مسئلہ تھا کہ نبی کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے یا نہیں، میں نے کہا چونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے، تو اس لیے المحنت علی المفنت کے اس جزئیے سے اگر کوئی متفق نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا مجھے بھی اس بارے میں شرح صدر نہیں ہے، لہذا میں بھی خاموش ہوں. تو یہ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا کہ میرے بیان کی وجہ سے مفتی صاحب نے رجوع کیا ہے، اور لیبل کیا لگایا؟ مفتی صاحب کا رجوع. اور دلیل یہ دی ہے کہ میں نے پہلے ایک بیان میں یہ کہا کہ المحنت علی المفنت میں لکھے ہوئے سارے عقیدے درست ہیں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ عقیدوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو یاد رکھو، اگر آپ کسی کی بات کو بلا وجہ غلط لے کے جاؤ تو غلط لے جا سکتے ہو، تھوڑی سی سینس استعمال کرو تو آپ کو پھر ہر شخص کی بات کو نیگیٹو لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے ایک بیان میں اس کی بھی وضاحت کی ہے، لیکن وہ بیان ان لوگوں نے چلایا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کدھر غائب کر دی انہوں نے. میں نے جو بس یہ بات کر کے پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. جب بات چلی پڑی ہے تو مکمل نہیں کیا نا, پھر وہ آدھی بات آتی ہے مارکیٹ میں. میں نے جو یہ کہا نا کہ محنت علی المفنت کے سارے عقیدے صحیح ہیں, اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے. لیکن اس سے بعض عقیدوں سے اختلاف کرنا بھی جائز ہے, اور اس کی دلیل میں ایک بیان میں بہت ڈیٹیل سے دے چکا ہوں, وہ میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ جیسے عقائد میں بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے, ایمان اور کفر, گمراہی اور ہدایت کا معنی. لیکن کچھ جب بہت باریکیوں میں جائیں گے تو کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے وضاحت سے نہیں بتایا, اس میں دونوں رائے درست ہوتی ہیں. یہ والی رائے رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے, وہ والی رائے رکھ لو تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے درست اس اعتبار سے کہا کہ اس میں کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے, اور اس اعتبار سے اس سے اختلاف کرنے کی بھی گنجائش دی کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن میں قرآن و سنت نے وضاحت نہیں کی, مگر اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. تو ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا. تو جیسے فروعی مسائل میں ہوتا ہے نا, مجتہدین کا اختلاف ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں, حالانکہ فالو ایک کو کرتے ہو آپ. ہم شافی کی نمازوں کو بھی درست کہتے ہیں, حالانکہ فالو ہم کس کو کرتے ہیں؟ امام حنیفہ کی جو تحقیق ہے, لیکن نمازوں کو ہم درست شوافی کی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح عقیدے میں بھی ایسا ہے کہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بہت زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا, اس میں بہت ڈیپ میں جب آپ جائیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے المحنت علی المفنت جن علماء نے لکھی ان کو خود یہ اعتراف تھا کہ اگر اس کی بعض جزیات سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. یقین نہ آئے نا تو کسی بھی بڑے دارالعلوم سے فتویٰ لے لیں, جامع الرشید سے, دارالعلوم کرنگی سے, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لیں کہ المحنت المفنت کی بعض جزئیات سے, بعض سب سے نہیں, اگر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کو بھی درست مانتا ہے مگر وہ کہتے ہیں میری رائے اس کے برخلاف ہے, میرا رجحان دوسری طرف ہے, تو کیا وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ تو تمام مدارس فتویٰ دیں گے کہ وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہے. تو انجینئر کا کہنا یہ ہے کہ یہ گویا یہ مدرسے بھی اس کی تحقیق سننے کے بعد رجوع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہ موقف بیان کیا اپنا جو صرف میرا نہیں ہے, ان تمام مدارس کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم جو بھی حق بات کریں گے نا یہ کس کے کھاتے میں؟ تو یہ تکبر ہے, یہ خود پسندی ہے کہ آپ بہت زیادہ کیا ہو رہے ہیں, چوڑے ہو رہے ہیں. یعنی اب آپ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ممبر پہ مولانا تاری جمیل صاحب کو آپ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے, انہوں نے بھی کوئی اسی قسم کی بات کی. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار, کدھر چلا گیا؟ رمضان تو تمیز سے گزارنے دو یار, کیا اختلاف اور یہ. تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں؟ غلو. تو اعتدال کیا ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لیس, کوئی بزرگی نہیں ہے, سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب, لہذا بزرگ بھی کیا ہیں؟ خراب ہیں. تو بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے, لیکن بزرگوں کی حیثیت کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا, یہود و نصارہ کا, کہ ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا. تو جتنی امتیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقید سے نہیں, تنقید سے گمراہ ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, بڑے پیمانے پر جو قومیں گمراہ ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے. عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی قوم عاد, اس میں بھی یہی شرک آیا, بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع. اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے, ہم تو یوں نہیں کر رہے, ان کی تو یہ نیت تھی, ہماری تو گھما پھرا کے پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کیوں, تمہارا کیا لگتا ہے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے, تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں, یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے, کیا دلیل ہے؟ دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا. اور یہ قوم عاد بڑے زبردست قد والے لوگ تھے, ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے, کھجور کے تنوں جیسے ان کے قد ہوا کرتے تھے. تو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، تم نرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر. اب بات سے بات نکلی ہے، وہ میں مکمل کر دوں. یہ جو عرش افضل ہے یا قبر کی مٹی افضل ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ قبر کی مٹی عرش افضل ہے، اس کو شرک قرار دینا، گمراہی قرار دینا، یہ 100% غلط ہے. اس پر بھی میں نے سب کچھ دلائل دیے تھے اور جواب کا مطالبہ کیا تھا، وہ جواب بھی اب تک نہیں آیا. اور میں نے کہا تھا یہ تو بڑے بڑے علاموں کا عقیدہ ہے، بڑے بڑے محدثین فقہا کا عقیدہ ہے. تو اس نے جو زبان میرے بارے میں استعمال کی ہے، یہ ان بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کرے جن کا یہ عقیدہ ہے. علامہ نووی کا بھی یہ عقیدہ ہے، ابن عبد البر کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور بڑے بڑے محدثین جن کے میں حوالے انشاءاللہ ریکارڈ کرا کے پیش کروں گا. تو اس نے صرف علماء دیوبند کو کیوں گمراہ کہا، ان بزرگوں کو گمراہ کہنے سے یہ خاموش کیوں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو چڑ صرف علماء دیوبند سے ہے، اس کو قرآن و سنت کی اشاعت مقصد نہیں ہے. اگر ہوتی تو یہ ان کو بھی برا کہتا، لیکن ان کو یہ برا اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بڑے بڑے محدثین سے ہاتھ دھونے بولو بھائی پڑ جائیں گے. یہ تو میں حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ. تو میرے بھائی کیا بچ، اور میں نے اور بھی عقلی دلیل بھی دی تھی کہ عرش اللہ کی طرف منسوب ہے، مگر کیا عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے؟ اس کا یقین نہیں ہے، کیونکہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ مجہول. اور قبر کی مٹی نبی کی ذات سے ٹچ ہو رہی ہے. اس بیس پہ بعض علماء نے کہا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، اللہ سے افضل نہیں ہے، نہ نبی اللہ سے افضل ہیں، مٹی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس کی کیفیت معلوم ہے اور عرش کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کہ عرش نبی اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے، تو یہ پھر آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور متشابہات میں کیفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عقل سے ماورا ہے. کیونکہ اگر اس طرح کی کیفیت بیان کریں گے، پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور ہر جگہ کہیں نہ کہیں دنیا میں رات کا آسمانی حصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس وقت تو پھر معاذ اللہ ہم کہیں گے اللہ عرش پہ ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہم یہ کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا کیسے آتے ہیں. تو جیسے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیسے آتے ہیں، ایسے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ عرش پر کیسے ہیں، جبکہ نبی کا قبر میں پتا ہے کہ کیسے ہیں. تو اس کی کیفیت معلوم ہے، وہ یقینی ٹچ ہو رہا ہے، جبکہ عرش پر اللہ کی ذات یقیناً ہے، کما ہو اللہ یقم بشانی ہی، لیکن کیسے ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو عرش کی اللہ کی طرف اس ٹائپ کی نسبت نہیں ہے جیسی نسبت قبر میں نبی کی طرف، مٹی کی نبی کی طرف ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عرش اللہ کی ذات سے مس ہو رہا ہے، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر کی مٹی افضل ہے، پھر یہ کفری عقیدہ ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ عرش اللہ کی ذات سے مس ہو رہا ہے. یہ مس ہونا اگر ہم مان لیں، تو پھر ہم یقیناً یہ قول کریں گے کہ عرش مٹی سے کیا ہے؟ افضل ہے. کیونکہ مٹی نبی کی ذات سے اور عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف تو وہ افضل ہوا. لیکن یہ اصل پوائنٹ کی بات کیا کرتے ہیں یہ لوگ، پی جاتے ہیں. پھر بھی میں کہتا ہوں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے مٹی افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنا بڑا عقیدہ، اور کوئی کچھ بھی عقیدہ نہیں رکھتا، جیسے کہ اصل تو یہی ہے کہ کچھ بھی نہ رکھو، اس بارے میں خاموشی بہتر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہوگا. باقی علماء دیوبند نے بیان کیوں کیا اس کو، وہ میں نے بتا دیا ایک بیان میں، ان کا عذر بھی بتا دیا میں نے. ان تمام باتوں میں سے کسی کا جواب بھی محترم کے پاس نہیں ہے. تو اب عجیب عجیب چیزوں پہ آ گئے ماشاءاللہ. تو میرے بھائی کیا بات چل رہی تھی. ہاں ویا قوم استغفر، کلپ بنائے گا نا تو دونوں کو جوڑ کے بنانا، آدھا نہیں بنانا، ورنہ تم یہاں آدھے بیٹھو گے آدھے گھر پہ رہو گے. جیسے آدمی پورا خود ہوتا ہے نا، تو ایسے کسی کی بات کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں، چینل والے میری آدھی بات کو لے لی آدھی چھوڑ کے کوئی معاشرے میں آگ لگا دیتے ہیں وہ لوگ لے جا کے. تو ہود علیہ السلام نے قوم کو کہا، تو آپ لوگ نہیں پڑے ان چکروں میں، یہ تو اس نے پھیلا دیا تو جواب دینا پڑا، ورنہ میں نے کبھی ممبر پہ بیان کیا کہ مٹی افضل ہے یا عرش افضل ہے؟ کبھی دیکھا مجھے؟ میں 25-30 سال سے بیان کر رہا ہوں، کبھی دیکھا مجھے؟ بلکہ مجھے تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی جب سے میں نے بیان شروع کیا ہے، ایک بار بھی پوری زندگی میں اس عقیدے کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے بیسک عقائد میں ہے ہی نہیں. یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کیچڑ اچھالنا شروع کیا، تو پھر ہم نے دفاع میں بولنا شروع کیا. تو یہ ذمہ دار یہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو امت میں ایسی بحثیں اٹھا رہے ہیں, المحند المفند کو لے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کے, حالانکہ المحند المفند ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. وہ ایک چیز تھی لکھی, ختم ہو گئی, وہ ایک کسی وجہ سے لکھی تھی. مدارس میں عقیدہ تہابیہ پڑھائی جاتی ہے, دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھاتے ہیں, المحند المفند نہیں پڑھاتے. نہ ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ اس کو یہ سکھاؤ, انہوں نے کہا سیدھا سیدھا اس کو تقدیر پر توحید پر ایمان سکھاؤ جو موٹے موٹے اسلام کے بیسک عقائد ہیں. یہ تو پیچیدہ بحثیں ان لوگوں نے فتنہ پھیلانے کے لیے اٹھائی ہیں اور پھر اس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے, پھر امت ان فضول چیزوں میں اپنے ٹائم کو برباد کرتی ہے. تو قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے کیا کہا, وہ یہ بھی آنا چاہیے, ان کو دیکھ لیں اچھی طرح آپ لوگ, کوئی مسئلہ ہوا تو کس کو پکڑنا ہے, اس کو پکڑنا ہے. آج میں سجدہ تلاوت کی آیت غلط پڑھ رہا ہوں, بتا ہی نہیں رہا, جب نہیں بتانا ہوتا تو تو سجدہ تلاوت کی آیت میں غلطی سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دہراؤ تو پھر دوبارہ سردہ, تو لوگ پھر تنگ ہو جاتے ہیں نا, کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ان انتم الا مفترون, تم نرے جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ گھڑتے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں مانگتا. پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میری اجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی, کوئی کنفیوژن نہیں, بالکل صاف ستھری سی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اسی کی طرف متوجہ رہو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے برکت والی موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا اور پاور دے گا تمہیں. اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو. قوم جواب میں کہتی ہے, یا ہود ما جیتنا ببینا, کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی, کوئی لاجک نہیں بنتی. ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ نے پروگرام, جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے نا تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھما دیتا ہے نا. پالیسی ہوتی ہے نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, پیچھے رکھنا ہے, خام خامی اس کی بات کو گھما گھما کے. تو یہی ہوتا ہے, جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ. تو وہ بھی کہنے لگے, ماں جی اتنا بھی بہینا, پتہ نہیں کیا دلیل ہے, دلیل تو کوئی ہے نہیں. وہ ماں نہ ہنو بتاری کے آلیہ تین ان قولک, ہم اپنے خداؤں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. وہ ماں نہ ہنو لکا بمؤمنین, اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ان نقول الا ترا کا باد آلیہ تین بسو, اصل میں تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو ان بتوں نے تجھے کچھ کر دیا ہے. یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے, تو خام خامے پوری قوم سے کیا کر رہا ہے, ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ ان بتوں کی بدعا لگ گئی ہے تجھے, یہ کیا ہو گیا ہے. جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں نا, بولتا رہتا ہوں, تو کوئی بھی ذرا سا مسئلہ کہتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا. حالانکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے, مسئلے ویسے بھی نہیں ہوتے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوا ہے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے, سارے کام اللہ کا فضل ہے. پریشانیاں تو ہر ایک کو آتی ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ جن جو چار جن بھیج دیں یار, 10 لاکھ جنات ہیں, 18 لاکھ جلا دیے, 25 لاکھ یہ کر دیے, تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں یار. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتا رہتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بتوں سے ملا رہا ہوں, اتنے برے نہیں ہوتے کہ بت پرست نہیں ہوتے وہ, مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے, اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان نقول الا ترا کا بعض آلیہتنا بسو, تھنکنگ وہی ہے, وہم, شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو, شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو, تھنکنگ وہی ہے. تو وہ بھی کہنے شاید بتوں کے نے کچھ کر دیا ہو. قال انی اشہد اللہ, جب انہوں نے تانا دیا نا بتوں نے کچھ کیا ہے, تو ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں, واشہد, اور تم بھی گواہ رہو, انی بری مما تشرکون, ان بتوں سے میں بری ہوں, میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں, یہ پتھر کے ہیں, ککھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ انسان ایسے موقع پہ ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بتوں نے کچھ کر دیا, تو سوچتے ہیں یار کہ کری تو نہیں دیا, جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک, وہ بولے گا جن ہے, آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں کہیں, تو نہیں بھی ہوتا بیمار تو ہو جاتا ہے. من دونی ہی, میں اللہ کے سوا ان سب سے بری ہوں, فقی دونی جمیان, تم سب مل کے انتر منتر پڑھو, جھاڑ پھونک چڑیل بھوت جن جو تم میرے سل, ان بتوں کو بھی ملا لو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو, تدبیر کرو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اعتماد کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وما من دابت الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم فان تولوا, اب بھی میری بات سے اگر اعراض کرتے ہو, فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم, اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. ربی قوما غیرکم, میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا. ولا تزرونه شيئا, اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے ولما جاء امرنا, جب ہمارا حکم آیا, دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی کیسے عذاب آیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے, تو فوراً وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہے جو ہمیں پر برسے گا. پیغمبر نے کہا نہ نہ نہ, یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربها, ایسا طوفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے گا. سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی. کذبت, کیا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, کذب ثمود وعاد بالقاریہ, فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. سرکش ہوا, ایک آواز ہوتی ہے نا جس ہوا میں اس کو سرسر کہا جاتا ہے, ایک ہو کر کے آواز نہیں آ رہی تھی, خطرناک آواز, ایسی آواز والی ہوا آتیا جو سرکش. دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی, ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو, جو قابو میں نہ آ رہی ہو, جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو, ایسی خطرناک ہوا. سخرہا علیہم سبع لیال, سات راتیں وہ ہوا چلی ہے, وثمانیت ایام, اور آٹھ دن. سات راتیں اور آٹھ دن اتنی تیز ہوا چلی ہے. سبع لیال وثمانیت ایام حسوما, فطر القوم فیہا صرعا, اے مخاطب اگر تو آٹھویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہروان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں, ہواؤں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹخا تھا. جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے نا, اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے, گرتا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرایا گیا ہے. فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ کیفیت تھی. فہل ترا لہم من باقیہ, اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے, کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و نشان, ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے؟ یہ دو قومیں تھیں طاقتور, قوم سمود اور قوم عاد, قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی, یہ بھی بڑے طاقتور تھے. تو یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوا, ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے, ہم تو بہت اونچے قد کے لوگ ہیں. تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے, ایک کو آواز سے ہلاک کیا, طاغیہ زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے, فرشتے نے چیخ ماری. اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا, ہوا سے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی کسی قوم کو اللہ پانی میں غرق کر رہا ہے, کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے, کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں, طاقتور ہیں, آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے, بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا نا, انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے. لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں. اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے, تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے، تمہیں تو میری ہوائیں، ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی، کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی، اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں، جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے، ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے، ایسا سسٹم، تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں، یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تو دمروا کل شیء بامر ربها، رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے، ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا جو دوسرے مقام پہ بیان کیا، نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وتلک عاد، دیکھو یہ تھی قوم عاد۔ تلک عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے، گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائیلاگ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے، یہ طاقت ہے اس کی اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وتلک عاد، دیکھو یہ ہے قوم عاد، جہادو بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا۔ رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ کھانا پینا، یہ زمین کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں، ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا، کھانے سے مطلب، پہننے سے مطلب، پینے سے مطلب، ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے، سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنا اس کا ہدف نہیں ہوتا۔ قرآن دودھ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا، اس میں نشانی ہے، کیا مطلب؟ جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے، اس سے محبت کرو۔ لیکن جب کوئی سائنٹسٹ دودھ پہ ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی بایولوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے، لہذا جس نے بنایا وہ بڑا با کمال ہے، میڈیکل سائنس میں ہے، کبھی پڑھا آپ نے یہ؟ بتاؤ بھائی، کبھی پڑھا آپ نے کہ جو پودے اگتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے، کھاد سے نائٹروجن بنتی ہے، اس نائٹروجن سے ایسے پھر پودا اگتا ہے، پھر اس میں تناور درخت بنتا ہے، پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں، پھر اس میں بیج پیدا ہوتا ہے، یہاں تک ہوگا بایولوجی میں۔ آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے، ایسا کوئی سینٹنس بایولوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور قرآن بھی یہ سارے پروسیس بیان کرتا ہے، واللہ خلق کل دابۃ مما۔ بایولوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام، جانوروں کو بہت ساری، وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیماٹوڈا آرتھروپوڈا، پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ، اب تو بھول گئے، وہ ہوتا ہے نا فائلم نیماٹوڈا آرتھروپوڈا، اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڈا پوڈا کر کے آتے تھے، تو ابھی ہم نے رٹا لگا اب تو بھول گئے۔ تو یہ تقسیم، دودھ پلانے والے جانور، بغیر دودھ پلانے والے، رینگنے والے، چلنے والے، یہ ساری ایک تقسیم قرآن نے بھی بیان کی ہے، واللہ خلق کل دابۃ مما، اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی، کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، اس پہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا؟ پانی سے۔ پانی ہوگا تو زندگی، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے، یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اب قرآن ان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع، کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں، کچھ ایسے جو چھ چھ آٹھ آٹھ ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی، یخلق ما یشاء، اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائیڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس، لیکن آگے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، یخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ دو ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیے، چار پہ بھی، چھ پہ بھی. وہ چھ کو میں کیکڑا دیکھا ہے، چھ سات آٹھ دس ٹانگے، آنکھیں دیکھو کسی جانور کی، کو اندھا بنا دیا اس نے، وہ بھی اڑ رہا ہے، وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اور کسی جانور کو دو آنکھیں دے دی اور کسی کو سو آنکھیں دے دی، مچھر کے سر میں سو آنکھیں ہوتی ہیں. کیسے مختلف، جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا بنا دیا. تو بایولوجی میں آپ تبھی اسکول پڑھنے والے اللہ کا اللہ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. سائنٹسٹ نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں. تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جانا. تو یہی بات اللہ نے بیان کی، وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد تھی، جہدوا بآیات ربہم، رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار. حالانکہ انکار تو نہیں، وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں. انکار کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی. دودھ بھی پی رہے ہیں، شہد بھی کھا رہے ہیں، گندم بھی کھا رہے ہیں، خربوزے بھی کھا رہے ہیں، یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں. آگے ان نعمتوں کا شکر کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اللہ نے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا، وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہے قوم عاد، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، پیغمبروں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ بہت اہم حصہ ہے اس آیت کا. اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے نا، جن کے پاس دولت یا حکومت تھی، ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ کر. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں، وہاں سے سیٹیں لینے میں، یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت، بولو بھائی، نہیں کرو. یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ، سب یہی رہ جائے گا. علاقے کے ایس ایچ او سے بنا کے رکھو، مگر دین کی مخالفت، بولو بھائی، کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں، یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. فرعون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھکوا دے گا ان، کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں، ان کو فالو نہیں کیا، فرعون کو دیکھا پاورفل ہے، اس کو فالو کرنا، ان کو فرعون کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں، دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے، دلیل کے لحاظ سے نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان عادن واتبعوا فی ھذہ الدنیا لعنا، فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہوئی، ویوم القیامہ، قیامت میں بھی ان پر لعنت ہوگی. الا ان عادن کفروا ربہم، خبردار سنو، عاد نے رب کی نافرمانی کی، انکار کیا. الا بعد لعاد قوم ہود، سنو، عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، لعنت ہے ان کے اوپر جو ہود کی قوم تھی. اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ ختم کیا اور فوراً شروع کر دیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم عاد کے بعد ہم نے قوم ثمود کی طرف بھیجا، کس کو؟ صالح. جب قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے تو انہوں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا، کہا کہ تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے؟ نوح کی، دیکھو اس کا کیا حشر ہوا تھا. تو قوم صالح جب آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قوم عاد کا حوالہ دیا. کس کا حوالہ دیا؟ کہ بھئی تم ابھی ماضی میں دیکھو، ماضی کے اوراق قریب میں جھانک کے دیکھو. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ مورخ تو ہوتے ہوں گے نا جو تاریخیں لکھتے تھے، تو صرف آسمانی کتابوں میں تو یہ تو ہسٹری چلی آ رہی تھی. کہا کہ تو اے میری قوم، تم دیکھو ابھی تم سے پہلے کون سی قوم گزری ہے؟ قوم عاد. اس کا حشر کیا ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ، پھر یہ کیونکہ لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کو، اب میرے بتانے سے یاد آیا اس کو، میں نے کہا تھا نا 11 بجے یاد دلانا، تو میں نے جب خود یاد دلایا تو کہہ رہے ہیں 11 بجے، چلو کوئی بات نہیں. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. مفتی صاحب ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے جو حضور نے حضرت فاطمہ کو بتایا تھا, جس میں وتر کی نماز پڑھ کر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرنے ہیں, پہلے سجدے میں پانچ دفعہ سبوح قدوس. نہیں ہے بھائی یہ کہیں ثابت نہیں ہے. ایک سال سے جاب لیس ہوں, ایک بیوی اور تین بچے ہیں. اب دیکھو اب لوگ مجھ سے ایک بیوی کی ذکر کرنے لگے ہیں. پہلے زمانے میں کہتے بھائی بیوی بھی ہے تین بچے بھی ہیں, شادی شدہ ہوں تین بچے ہیں. اب کوئی بھی کہتا ہے ایک بیوی ہے تین بچے. اس دن بات ہو رہی تھی نا, یہاں سے کسی نے بولا تھا, کوئی ایسی ہی بات چلی تھی کہ پہلی شادی ہے اس طرح کی. اب لوگوں میں اویئرنیس, اوپر خواتین کوئی پتراؤ نہ کر دیں. ہاں بھائی کیا میں میزان بینک میں نوکری کر سکتا ہوں یا وقتی طور پر سودی بینک میں جاب؟ سودی بینک میں جاب نہیں کر سکتے, میزان بینک میں کر سکتے ہیں. اگر میرے دل میں اپنے بھائی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, میرے بھائی دو بغض و نفرت میں خیانت دار سمجھتا ہوں, لیکن اس بات کی خبر ماننے والی گرجی میں سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ دماغوں وغیرہ وغیرہ. بھائی اتنی ٹائم نہیں ہے یار, اس کو بولو اس کی شرح لکھ کے دو, پھر پڑھوں گا میں انشاءاللہ. کچڑ پچڑ بنا کے لکھا ہوا ہے اتنا زیادہ, اچھی رائٹنگ میں لکھو, آدھے مسئلے اسی سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, جو ان کے جو پریشانی ہے نا. ہاں بھائی زیادہ تر مسئلے اس سے ہوتے ہیں, ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پاتے اور اگلا غلط سمجھ لیتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. نیت باندھنے کے بعد برابر والے کے آگے صف میں جگہ خالی ہو اور وہ آگے نہ بڑھ رہا ہو تو کیا اس کو کراس کر کے آگے والی صف کو پورا بالکل کراس کرنا چاہیے؟ آپ سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کو مسجد کے واش روم کی حالت پر غور کروائیں. مسجد میں لوٹا کنڈیاں خراب ہیں اور صفائی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو بھائی انتظامیہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں بھائی نوٹ فرما لیں. تو میرے بھائی کنڈیاں بھی خراب ہیں. کنڈی اگر دروازے کی کنڈی مراد ہے تو یہ بہت خطرناک, میں سمجھ رہا ہوں وہ نلکے والی کنڈی خراب ہے. تو بھائی یہ تو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. یہ تو بہت مسئلہ ہے. یہ مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ایکو کی وجہ سے قرآت میں الفاظ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, خصوصاً شروع کی دس رکعت میں. بھائی ایکو تو بند کر دیا کریں, میں نے کہا بھی ہے ان سے مائک میں ایکو تو نہیں تھا نا, آج تھا تو ایکو نہیں ہونا چاہیے, اس سے تلاوت سمجھ میں نہیں آتی. صف بندی کا مسئلہ واضح کریں, کوئی کالی پٹی کے آگے ایڑی رکھتا ہے کوئی پیچھے. بھائی یہ جو چادر کا کنارہ ہے اس کنارے پر ایڑی ہونی چاہیے, ایڑیاں سب کی ایک لائن میں ہونی چاہیے چادر کے کنارے پر. آج کل یوٹیوبرز ویورز ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے تیار ہیں, گندے جملے اور تھمبل وغیرہ لگا کر تصاویر لگاتے ہیں تاکہ غلط ہے بھائی, یہ ناجائز ہے. گھر میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے, مردوں کی نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا اور وہ نماز ناقص ہے. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, جو مسجد کے قریب رہتا ہو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی, گھر میں نہیں ہوگی. تو وہاں علماء یہ مفہوم بیان کرتے ہیں دوسری حدیث کے پیش نظر کہ یعنی اتنی ناقص ہوگی گویا ہونا نہ ہونا برابر, لیکن قضا کرنا جائز نہیں ہے, نہ پڑھنے سے پھر بھی پڑھیں ضرور. تو مسجد کی بہت اہمیت ہے, بلا شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. میزان بینک واقعی اسلامی بینک ہے یا ایسے ہی ہے اور میزان بینک میں نوکری کر سکتے ہیں؟ جائز ہے میزان بینک, اسلامی بینک, ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اس میں. اس وقت تمام نیوز چینل مولانا طارق جمیل صاحب کو فون پر آن لائن بلا کر پاکستان کو مہنگائی کے طوفان اور سود سے بھرے قرضے اور ڈوبتی ہوئی معیشت کا حل پوچھ رہی, آخرکار عمران خان اور حکومت پاکستان علماء اکرام کو فتح بلا کر اللہ اور قرآن کی روح سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے اور ہم اور دھستے چلے جا رہے ہیں؟ آپ اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں. پتہ نہیں بھائی یہ ماہرین معیشت کا کام ہے کہ معیشت ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے, تو مولانا طارق جمیل صاحب تو ظاہر ہے اس بارے میں جو مذہب نے رہنمائی کی ہے وہ بتائیں گے کہ چوری کو ختم کرو, کرپشن کو ختم کرو, جھوٹ کو ختم کرو, ملک میں صدقات و خیرات کا نظام بڑھایا جائے. غریبوں کی مدد سے بھی کیا ہوتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے. اور ہم جو کبھی کوئی مسلمان کمزور ہوتا ہے پٹ رہا ہوتا ہے تو ہم جیسے ترکی نے مہاجرین کو بلایا اپنے ملک میں ویلکم کیا نا, کتنے کرائسس سے ترکی گزرا مگر پھر بھی الحمدللہ 50 لاکھ شامی مہاجرین کو پناہ دی ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے اور میں دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ بھی چیز ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھو جو کسی فرد کی معاشی ترقی کا جو چیز ذریعہ ہوتی ہے تو بیسک اصول ملک کی ترقی کا بھی وہی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا گھر ہے, اتنے بچے ہیں, ایک عدد بیوی ہے, جو بھی آپ کے خرچے ہیں. اب آپ نے کیا کیا بھائی, صدقہ بھی شروع کر دیا, کرپشن بھی ختم کر دی. بیگم صاحبہ جو پتلونوں سے پیسے نکال نکال کے, یہ کرپشن گھر میں یہی والی کرپشن ہوتی ہے کہ بغیر وجہ کے بیگم نے پینٹ سے پیسے نکال لیے, بچے نے گٹکے کے پیسے نکال, یہ کرپشن گھر میں ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں پہ آپ نے کنٹرول کیا, بیگم کو شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے, وہ پورا حیدری خرید کے لے آئی, یہ اسراف ہے, تو آپ نے ذرا اس کو کنٹرول کیا, خود اپنے خرچوں پہ بھی کنٹرول کیا آپ نے, صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ نے کرپشن پہ کیا کر لیا. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, کمانے کا ذریعہ کیا ہے آپ کا؟ سب چیزیں کنٹرول ہو گئی مگر جاب پہ وقت پہ پہنچتے نہیں ہو. آپ کی آبادی بڑھ گئی ہے, بچے گھر میں ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں, مگر ارننگ بڑھانے کا آپ سوچتے نہیں ہو. میں جو کہتا ہوں بچے زیادہ ہونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, تو وہ خود بخود نہیں ہو جاتی آٹومیٹک, آپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے, تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. اگر آپ بھی سست ہو کے پڑ جاؤ تو پھر تو ایک بچہ بھی آپ کو کھا جائے گا, بلکہ خود اپنے آپ کو کھانا شروع کر دو گے تھوڑے دنوں میں. تو سست لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو اب ملک کی معیشت میں ایک بہت بڑی جو گڑبڑ ہوئی ہے, ہم بھی کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ حالات پتہ چلتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے قرضے لے لے کے ملک کی واٹ لگا دی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت بحال تھی وہ مصنوعی طور پر تھی, وہ اوریجنل نہیں تھی. بہت کچھ پاکستان میں تعمیری کام ہوئے, یہ بن گیا, روڈیں بن گئی, لاہور پیرس جیسا بن گیا, فلانا ہو گیا, بڑے خوش ماشاءاللہ, وہ مصنوعی تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کرو میرے تین بچے ہوں, ویسے تو الحمدللہ اللہ نے زیادہ دیے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اب کیا کرتا ہوں, میں ان بچوں کے لیے ڈیفینس میں تین مغلے لے لیتا ہوں ہر ہر ایک کے لیے, اور کنوینس کا بہترین انتظام کہ جب بچوں اسکول جاؤ گے تو عام بچہ ایک عام وین میں جائے گا, تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی. پھر میں نے سڑکیں بنوا دی کہ ہمارے بچے جس بس میں جاتے ہیں وہاں کھڈے بہت ہیں, تو وہ سڑکوں کیا کر دیا میں نے, بہترین سڑکیں بنا دی. اب بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ابا نے ہمیں بہت ترقی دی ہے, اور اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا, چاچا آ گئے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب چاچا نے جب کیلکولیشن کی تو ان کو پتا چلا ابا نے ان بچوں کو 20 خرب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. نہیں یاری بات, ابا نے جو یہ سڑکیں بنائی اور ایئر کنڈیشن بسوں کا انتظام کیا اور بچوں کو ہر ہر بچے کو ڈیفینس میں بنگلے لے کر دیے, اس میں ابا کا ذاتی ایک دھیلا بھی بولو بھائی, ایک دھیلا, بلکہ ستار بھائی سے 1 کروڑ روپے لیے, وسیم کباڑیے سے لیے, اور سارے سود پہ لیے. سارے کس پر لیے؟ سود پہ لیے. اب وسیم کباڑیے نے قرضہ دینے سے پہلے کہا بیٹا تو لے تو رہا ہے, دے گا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں نا, یہ میرے بچے ہیں, ان کی اولادوں سے نکال لینا, اور ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا, بجلی کا بل بڑھا کے, کرایہ بڑھا کے, وغیرہ وغیرہ بڑھا کے. تو اب جو بھی حکمران آتا رہا وہ ان پرانے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مزید ڈبل قرضے. اب یعنی چاچا نے کیا کیا, چاچا نے یہ کیا, ابا نے 1 ارب روپے کا مقروض بنایا ہے, اب بچوں کو اسی لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے, تو اس نے 2 ارب اور لے لیے تاکہ بچے چاچا کو گالیاں نہ دیں, کیونکہ بچے تھے نا سمجھ, جیسے ہماری قوم ہے, بچے کیا تھے نا سمجھ, وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابا نے لیے کہاں سے, یہ کیسے بنایا, یہ سڑکیں مڑکیں اتنا خوبصورت, یہ نظام کیسے بنایا. تو اب چاچا نے کہا کہ یار جیسے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, تو کیوں گالیاں کھا کے جائیں. انہوں نے 1 ارب قرضہ لیا, ہم کتنا لیں گے, 2 ارب لیں گے. تو بچوں نے کہا یار یہ چاچا تو ہمارے ابا سے بھی خوش, اور چاچا اس چکر میں تھے کہ میں نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی آئے گا جب اس کے بعد, وہ کہے گا بیٹا ہم بھی چلے تو جائیں گے, لیکن چوڑے میں کون آئے گا, یہ ایک حد تک چلے گا سسٹم, اس کے بعد تمہیں اٹھا کے گروی رکھوانا پڑے گا قرضہ لینے کے لیے, سمجھ رہے ہو. اس نے بریک لگا دی تو سارا نزلہ ان بچوں کا کس پہ گرے گا, اس تیسرے پہ گرے گا. نہیں یاری بات, میرا خیال ہے وہ ساری لان تان کس پہ ہوگی, اس تیز, ان پہلے 2 کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. ہاں اگر ان میں کوئی سمجھدار بچہ ہوا تو کہے گا یار چلو اب قرضہ لو کیونکہ روٹی تو کھانی ہے, لیکن کچھ تو خیال کرو, یعنی ایسا تو نہ ہونا کہ ہم بالکل ہی دیوالیہ ہو جائے ہمارا. تو یہ جو ہمارا جمہوری طرز حکومت ہے یہ کچھ, یہ اتنا گندا ہے نا یہاں پہ, اس میں ایک وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے بعد چلا جاؤں گا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے یہ قوم, میں ایسا کر کے جاؤں کہ لوگ کہے فلاں کے دور حکومت میں یہ بلڈنگ بنی ہے، فلاں کے دور حکومت میں یہ سڑک بنی ہے، فلاں کے دور حکومت میں تو کرنسی اتنی مضبوط تھی، اس کو ان سے کوئی غرض نہ ہو کہ فلاں نے اپنے دور میں جو پالیسیاں بنائی ہیں کیا فلاں کے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوں گی، ان سے پبلک کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو جب عوام بے وقوف ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ مقدر ہوتا ہے کہ وہ پٹے، اور پٹ رہی ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہی ہو رہا ہے اور مزید پٹو گے. بلکہ اس طرز حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایک کرتا ہے، وہ بیچارہ اپنے 5 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکا تھا تو اگلا آ کے صرف آخری اینٹ رکھتا ہے اور ساری وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. بس انہیں، حالانکہ اس نے کبھی ملک کے لیے خدمت نہیں کی ہوتی. پرانے والے نے خدمت کی ہوتی ہے، اس کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے دور کے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اگلا آ کے جو اس نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں سے 90% کھا کے صرف 10% لگا کے تکمیل کر لیتا ہے، تو قوم کس کو مبارکباد دیتی ہے؟ کراچی میں یہی ہوا ہے. پروجیکٹ کسی ایک نے شروع کیا، تکمیل دوسرے نے کی، اور بہت کھا کے تکمیل کی، تو پبلک نے دوسرے کو کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا دیا. پرانے والے کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار. تو یہ بڑا عجیب نظام ہے بھائی، یہ بہت ہی گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کون کس کا ذمہ دار ہے. تو بس اللہ سے دعا ہی مانگا کرو، اور اس کا کوئی حل نہیں، اور کوئی حل نہیں. ہاں جب اللہ آپ کو صدر بنا دے تو پھر کچھ مشورے لینا ہم سے، ٹھیک ہے؟ تو میں خود نہیں دوں گا، کسی ماہرین کو بلاؤں گا جو کچھ، ان سے آپ کو انشاءاللہ مشورے لے کے دوں گا. اچھا میرے بھائی، میرا 1 جون کو سارا امتحان ہے اور 26 مئی کے اعتکاف شروع ہے، اور کیا میں اعتکاف میں بیٹھ کر امتحان دینے جا سکتی ہوں؟ اچھا یہ تو سکتی ہیں، خاتون ہے یہ. دیکھو اعتکاف میں ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے سے کچھ وقت مستثنا کر لیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اعتکاف بھی ایک منت کی طرح ہے، نظر کی طرح ہے. تو اس میں کچھ چیزوں کو پہلے سے خارج کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ اعتکاف میں بیٹھے، سنت تو یہی ہے کہ 10 دن پورے تمیز سے اس میں تیاری کریں، تو وہیں بیٹھ کر اعتکاف کے کمرے میں یا مسجد میں تیاری کریں، اس میں امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے یہ نیت کر لی کہ یہ والا ٹائم میرا اعتکاف سے خارج، جیسے ہی کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ لے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گی مگر پیپر والا دن اس اعتکاف سے مستثنا ہے، میں پیپر دینے جاؤں گی. تو اگر اعتکاف سے پہلے سے ہی یہ نیت کر لی تو پھر پیپر دینے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر سنت اعتکاف کا ثواب تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. امتحان کی وجہ سے اعتکاف کو بالکل چھوڑ دینا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت کو مستثنا کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تاکہ فضیلت، کیونکہ تو اب اگلے سال آئے گا نا یہ اعتکاف، تو یہ ایک سہولت ہے، ایک خصوصی پیکج ہے. اچھا میرے بھائی، اگر میں 1 جون کو نفلی اعتکاف کرنا چاہوں 5 دن کا تو کیا کر سکتے ہیں؟ نفلی اعتکاف تو جب چاہیں جتنا چاہیں کر لیں، اصل تو سنت اعتکاف ہے، وہ تو ابھی بھی کر لیں آپ بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے کا اعتکاف. اگر میں کسی غریب کو میں نے زکات دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید ہے، تو ہماری زکات معتبر ہوگی؟ سید کو زکات دینا جائز نہیں ہے، لیکن دینے کے بعد پتہ چلا کہ سید ہے تو پھر ادا ہو جاتی ہے. اکتوبر 2018 میں ایک فلیٹ میری ملکیت میں آیا، آئی لکھا ہوا ہے بھائی، آیا ہوتا ہے، اور اب میں نے اس کو کرائے پر لگایا ہوا ہے، اور اگر نیت ہو کہ اس فلیٹ کو فروخ کر کے گھر یا زمین رہنے کی نیت، جب میں سمجھ جاتا ہوں، اس لیے میں سوال حذف کر دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ جواب میں ہی سوال سمجھ میں آ جائے گا آپ کے، انشاءاللہ ٹائم بچ جاتا ہے نا اس سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ فلیٹ خریدا تھا کرائے پر دینے کے لیے، مگر اب بیچنے کا ارادہ ہو گیا، تو زکات واجب ہے تو واجب نہیں ہے. زکات اس فلیٹ پر واجب ہوگی جو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو، وہ کاروباری فلیٹ کہلاتا ہے. اب اس کے کرائے پر تو واجب ہے، لیکن فلیٹ پر زکات واجب نہیں ہے. کافی ہے، چلیں جی. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.
تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود فیمس اسکالر.